الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عید کے بعد سے مجھے مسلسل سفر پیش آتے رہے اور ان کی وجہ سے یہ اتوار کی مجلس بہت عرصے کے بعد آج اس میں آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا ہے اور پچھلے کئی اتوار میں اس کا ناغہ رہا جس کا سبب یہ باہر کے سفر تھے جو مختلف ملکوں میں مجھے پیش آئے. ہر سفر میں کچھ نہ کچھ خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور مختلف ملکوں میں عطا فرمائی, لیکن یہ آخری سفر جس سے میں کل ہی واپس آیا ہوں اس کے بارے میں پہلے کچھ اس کے کچھ احوال عرض کر دوں جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے. یہ پچھلا سفر میں جس سے کل ہی واپس آیا, پہلے تو انگلستان کا سفر تھا اور وہاں ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد دو اور ملکوں میں جانا ہوا, ایک مالٹا اور ایک قبرص. دونوں جگہ جانے کی ایک خاص وجہ تھی کہ یوں تو مسلمان الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں آباد ہیں, تو غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی ان کی آبادی اب رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے, تو مالٹا میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. وہاں ان کے کچھ مسائل ہیں, ان کے لیے بھی کچھ جانا مفید معلوم ہوا, لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلکشی اور دلچسپی کا اصل سبب یہ تھا کہ مالٹا وہ جزیرہ ہے جس میں ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ تین سال تک اس میں قید رہے. یہ مالٹا جو ہے یہ ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے قریب واقع ہے اور اس زمانے میں اس پر انگریزوں کی حکومت تھی, جیسے انڈیا پر حکومت انہی کی تھی اس جزیرے پر بھی انہی کی حکومت تھی, اور جنگ عظیم کے دوران ان کے جن مخالفین تھے ان کو قید کرنے کے لیے اس جزیرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس سے کوئی اور ملک ملتا نہیں, یہ بس ایک جزیرہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے اپنے قیدیوں کے کیمپ قائم کر رکھے تھے جس میں دنیا جہان کے مختلف قیدی وہاں پر رہتے تھے. حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم کے پہلے طالب علم بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ اپنے ذکر اور فکر اور تعلق کا بڑا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ہی جذبہ جہاد بھی تھا. انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کے سے نجات کے لیے اور ان سے آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالی سرہ نے اس بوریے پر بیٹھ کر، دارالعلوم دیوبند کے بوریے پر بیٹھ کر انہوں نے ایک عالمی تحریک چلائی تھی جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے. اور عجیب طریقے سے تین ملکوں کو ایک ساتھ جوڑا تھا، افغانستان، ترکی اور پاکستان کے جو یہ آزاد قبائل کا علاقہ ہے. یہ اس کے ذریعے پروگرام یہ تھا کہ ترکی کی مدد سے ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے. اس سلسلے میں حضرت والا حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں ترکی کے جو انور کمال پاشا اس وقت وہاں کے بڑے جرنیل تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی. لیکن قبل اس کے کہ اس کی نوبت آتی، کسی طرح حضرت کی تحریک کا راز کھل گیا اور انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا، مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا، اور وہاں پر کچھ دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کچھ اپنے آپ کو چھپا کر بھی رکھا، اور اس طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت بھی نصیب ہوئی. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہے تھے، اس طرح حضرت شیخ الہند بھی پوشیدہ رہے. بالآخر آگ سامنے آئے اور پھر گرفتار ہوئے. گرفتاری کے وقت ان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ حضرت مولانا سعید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر مالٹا کے نام سے جو کتاب ہے اس میں وہ جملہ بھی نقل کیا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا. انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مصیبت کی وجہ سے گرفتار ہوں، کسی معصیت اور گناہ کی وجہ سے گرفتار نہیں. یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا. اور پھر پہلے مصر، وہاں سے مصر منتقل کیا گیا، مصر میں کچھ عرصہ قید میں رہے، اس کے بعد مالٹا منتقل کر دیا گیا اور مالٹا میں 3 سال قید رہے. ان 3 سالوں کی داستان بڑی عجیب ہے جو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامہ اسیر مالٹا کی کتاب میں ذکر کیا ہے. لیکن اس اسیری اور اس قید و بند کے زمانے میں ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قرآن کریم کا ترجمہ پورا کیا. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بہت مشہور ہے قرآن کریم کا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلا بامحاورہ ترجمہ تھا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس کا بیشتر حصہ اسی قید کے اندر مکمل فرمایا. اور حضرت مولانا سید حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بڑے جانشار شاگرد تھے، انہوں نے حفظ بھی کیا اس زمانے میں، اور حضرت کی خدمت میں بھی اپنی تمام توانائیاں صرف کی. حضرت مولانا حضرت گل صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں بہت زیادہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ وہ جگہ جہاں پر یہ بزرگ دین کی خاطر قید میں رہے اس جگہ کو بھی جا کر دیکھیں. تو یا وہ جو واقعات حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو بھی ان کا بھی تصور کریں. بہرحال اس جگہ پہنچے تو وہ حقیقت میں وہ کھلا میدان سا ہے اور وہاں پر ایک اسکول قائم ہے, لیکن وہ بہرحال جو تفصیلات حضرت نے اپنے سبھی سفر نامے میں بیان کی ہیں ان کے قرائن کے لحاظ سے وہ جگہ تھی جہاں پر کہ ان کو قید رکھا گیا. اس میں دو باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مالٹا کے سفر کے سلسلے میں جو سبق حاصل ہوئے. ایک تو یہ کہ جب میرے وہاں پر آنے کا لوگوں کو علم ہوا, وہاں جو مسلمان آباد ہیں, تو انہوں نے کچھ میرے بیانات بھی رکھے جو مسلمانوں سے خطاب کا موقع ہوا. اس میں کوئی عرب تھے, کوئی افریقی تھے, کچھ لیبیا کے تھے, اس طرح مسلمان تھے, ان سب کا مجمع تھا. تو وہاں پر کوئی اور ایسی زبان نہیں تھی جس میں ان سے بات کی جا سکے, اس واسطے انگریزی میں میرا وہاں خطاب ہوا. تو اسی دوران وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک نو مسلم ہے جو حال ہی میں انہوں نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کیا. ان کو جب میرے آنے کا پتہ لگا تو انہوں نے کچھ وہاں کے سابق صدر سے میری ملاقات کا اہتمام کیا. تو وہ میرے پاس ہی, سابق صدر ایک خاتون ہے, وہ خود میرے پاس ہی ہوٹل میں ملنے کے لیے آئیں اور ان سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. وہاں اب تک اس مالٹا کے جزیرے میں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں, لوگوں نے مسلے بنا رکھے ہیں, کچھ تھوڑ اب دور دور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی بنا لی. اب انہیں ایک ہال ملا ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے آریتن دیا ہے, باقاعدہ مسجد کی اجازت اب بھی نہیں ہے, مسجد کا اب بھی کوئی. اور وہیں پر میرا خطاب بھی ہوا تھا. تو میں نے ان خاتون سے یہ درخواست کی کہ بھئی یہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں, ان کو کم از کم مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور ان کے لیے مسجد کا انتظام کیا جائے جس میں وہ اپنے پانچ وقتہ نماز بھی پڑھ سکیں, جمعہ بھی پڑھ سکیں. تو انہوں نے ایک طرح سے مجھ سے وعدہ کیا اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ راستہ کھل جائے گا. لیکن اس میں یہ عبرت کا سامان ہے کہ وہاں مسلمان قلت میں ہیں, اقلیت میں ہیں, اور وہاں کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں, دین پڑھانے والا نہیں, اور جن کے دل میں کچھ درد ہے تو وہ مختلف جگہوں پر جا کر کچھ کبھی آن لائن کبھی کسی طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں. باقاعدہ کوئی مکتب بھی نہیں جس میں قرآن کریم بچوں کو پڑھایا جائے. تو وہاں سے کے لوگوں سے گفتگو کر کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کم از کم ایک تو جہاں جہاں مسلے ہیں وہاں کوئی مکتب قائم کیا جائے, ورنہ جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کی وہ ان کے بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. عبرت یہ ہے کہ وہاں پر مسجد کے نہ ہونے کے باوجود جو لوگ مسلمان زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بیچارے بڑی صعوبتوں کے ساتھ, بڑی قربانیوں کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے ملک کے اندر ہر قسم کی اپنے دین کی آزادی عطا فرما رکھی ہے. ہمارے اوپر کوئی نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں, مساجد قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں, الحمدللہ مدارس بھی موجود ہیں, علماء بھی موجود ہیں. اس کے باوجود دین کا وہ جذبہ اور دین کا وہ شوق جو ان لوگوں کے اندر ہے جو میلوں کا سفر کر کے کہیں ان کو جماعت کی نماز ملتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسجدیں کھولی ہوئی ہیں جس میں جب چاہیں جا کے جماعت کر لیں, جماعت میں شریک ہو جائیں. تو لیکن یہاں پر کوتاہی ہوتی ہے, نماز بعد جماعت میں کوتاہی ہوتی ہے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں سے عبرت پکڑے جن کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس دارالعلوم کے بانی, ان سے میں نے بارہا یہ بات سنی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب عصر کے بعد بچوں کے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیل کود میں یا کسی تفریح میں جانے کے بجائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد دارالعلوم کے ایک درخت کے نیچے ایک درخت تھا تو اس کے نیچے حضرت بیٹھ جایا کرتے تھے, اور طلبہ اساتذہ یا جو بھی لوگ آنا چاہیں وہ آ جاتے تھے. تو حضرت نے کبھی کوئی بات ارشاد فرما دی, کبھی کوئی بات ارشاد فرما دی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنی عصر کے چھٹی کا جو وقت ہوتا تھا وہ حضرت شیخ الہند کے مجلس میں گزارا کرتے تھے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا تعلق تھا محبت کا اور عقیدت کا کہ چاہتے تھے کہ دورہ حدیث بھی حضرت شیخ الہند سے پڑھیں. لیکن اتفاق سے دورے کا جب سال آیا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہو چکے تھے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دورہ ایک سال ملتوی کیا اور کچھ فنون وغیرہ کی کتابیں پڑھ لی کہ شاید اگلے سال حضرت شیخ الہند تشریف لے آئیں, لیکن اگلے سال بھی تشریف نہ لا سکے. تو پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سے دورہ حدیث کیا, بخاری پڑھی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو مجلسیں حضرت شیخ الہند کی ہوتی تھیں اس کی بہت سی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے. تو ان میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک جب مالٹا سے واپس تشریف لے آئے اور دارالعلوم دیوبند میں اسی درخت کے نیچے مجلس فرما رہے تھے, تو اس وقت ایک بات فرمائی کہ ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں, مالٹا کی قید کی تنہائیوں میں بہت غور کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کے زوال کے دو اسباب ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیے, شیخ الہند ہیں, ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں, کتنا وقت گزارا ہے, اور سرد و گرم چکھے ہیں, ہر طرح کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی قید کی تنہائی میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے دو سبب نظر آئے. ایک سبب یہ کہ لوگوں نے, ہماری امت نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا, قرآن کریم کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کو چھوڑنے کا معنی یہ کہ اس کی تلاوت چھوڑ دی, جیسا کہ تلاوت کرنا چاہیے تھا, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی, اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. یہ مانا ہے تین قرآن کو چھوڑنا. تو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں, سب سے پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ تلاوت آدمی کرے. اگرچہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے, لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ شفا بھیجا ہے کہ اس کی صرف تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم سعادت ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی. اور آپ نے تشریف فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم میں کر رہا ہوں, بلکہ صرف الف لام میم اگر پڑھا تو الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, تو 30 نیکیاں صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ایسا دیا, جو کوئی اگر ہے تو نسخہ ہماری ہدایت کا, لیکن طبیب کا نسخہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس کو دیکھا کر دوا لو اور دوا استعمال کرو. اس نسخے کو اگر پڑھتے رہو صرف, اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا, اس کے معنی کو سمجھنا, یہ تو اپنی جگہ ہے ہی, مقصود ہے مقصود, لیکن اس کے ساتھ اس کی تلاوت بتاتے خود مقصود ہے. اور یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روزانہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیے بغیر سارا دن گزار دے. عام طور سے فجر کے بعد گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیاز تھا, ایک نشان تھا. مسلمانوں کی بستی میں جائے آدمی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کا ہر فرد قرآن کریم کی نعمتوں سے بہریاب ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا لوگوں نے. اب یہ روزانہ کی تلاوت, کچھ نہ کچھ تلاوت, یہ بہت سے لوگوں نے, بلکہ اگر کہہ دو کہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا. اور چھوڑنے سے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھتے. بڑے بڑے وزیر بن گئے, امیر بن گئے, حکمران بن گئے, قرآن کریم سیدھا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں, تو تلاوت کیا کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ بھائی قرآن تو اس لیے ہے کہ اس کے معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے, تو پڑھنے سے کیا فائدہ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, دو شخص جس کو تلاوت کی عادت نہیں یا تلاوت اس سے نہیں کی جاتی تو وہ عمل کیا کرے گا آگے جا کر. یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کی طرف جانے. تو حضرت والا نے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑنا, تلاوت کو چھوڑنا, اس کے فہم کو اور سمجھ کو چھوڑنا اور اس پر عمل کو چھوڑنا, یہ ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا. لہذا حضرت نے کہا فرمایا کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں خرچ کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. چنانچہ حضرت والا نے پھر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا ایک سلسلہ قائم کرنا شروع کیا اور بہت بڑے بہت مکاتب قائم کیے تاکہ ہر شخص سیکھے. اب ذرا اس لحاظ سے ہم اپنے گریبانوں میں مٹال کرتے ہیں. مسلمانوں کے زوال کیا مانا, یہ ایک ملک کا نہیں, ایک ریاست کا نہیں, بلکہ پورے عالم اسلام میں زوال کی جو صورتحال ہے, جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کسی وقت اسلامی ریاست کا, اسلامی حکومت کا اتنا بڑا تسلط تھا کہ اسلامی حکومت کے میں कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, यानी पूरा पूज्य आलम इस्लाम, आप अगर इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक ये पूरा सिलसिला था और उसके अंदर एक खलीफा होता था, खिलाफत उस्मानिया का खलीफा, वो सब उसके जेर नगी काम करते थे। उसमें कुरान करीम की तालीम होती थी, उसमें अहादीस की तालीम होती थी, उसमें फिका की तालीम होती थी, उसमें जो और उलूम व फनून है उनकी भी तालीम होती, और बड़े बड़े अहले इल्म साइंसदान सब वहां से पैदा होते थे, लेकिन मुसलमान होते थे। अपनी जहन के एतबार से भी, अपनी फिक्र के एतबार से भी, अपनी सोच के एतबार से भी मुसलमान होते थे। तो अब देखिए क्या सूरत हाल है, बज़ाहिर अंग्रेजों की गुलामी से नजात मिल गई, लेकिन जहन अभी तक गुलाम है, सोच अभी तक गुलाम है, उन्हीं का तर्ज, उन्हीं की माशरत, उन्हीं की तहजीब को अपने लिए एक बहुत बड़ा एजाज समझते हैं, और इसी तरह हुकूमत में चले जाते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए कुल अल्लाह आज पढ़ दो, वो नहीं पढ़ी जाती। तो सबक ये कि जवाल का सबब कुरान को छोड़ना, फिर उसका जो लोग तिलावत करते भी हैं तो जरा सोचें कितने ऐसे हैं जिन्होंने उसको तर्जमे और तफसील के साथ पढ़ा हो, कि भाई कुरान करीम का पैगाम अल्लाह ताला ने भेजा है तो हम कम से कम उसको समझे तो सही कि क्या है उसमें, उस पैगाम में। अगर फर्ज करो आपके पास एक आपके अजीज का, दोस्त का, महबूब का खत आता है किसी और जबान में जो आप नहीं जानते, ऐसी जबान में अंग्रेजी में आता है आपको अंग्रेजी नहीं जानते, अरबी में आता है पर अरबी नहीं जानते, तो क्या आप उस खत को उठाकर ताक में रख देंगे कि भाई तो किसी और जबान में है मैं, जबकि जानते हैं कि वो शख्स मेरा दोस्त है, मेरा महबूब है, मेरा चाहने वाला है, तो क्या उसको उठा के रख देंगे? या बेचैन होंगे कि भाई मैं किसी न किसी तरह इसको पढ़वाकर, किसी से तर्जमा करा के मैं उसको देखूं कि उसमें कि मेरे लिए क्या पैगाम दिया गया है। लेकिन कुरान करीम जो अल्लाह ताला का पैगाम है सारी उम्मत के लिए, जिसमें सारी तालीमात हिदायत की मौजूद है, और वो सारी जिंदगी ताक में रखा रहे और कभी उसको खोलकर उसका तर्जमा, उसकी तफसील पढ़ने की सआदत किसी को हासिल ना हो, तो कितने बड़े अवबाल की बात है। तो ये सबक मिलता है कि भाई जो कुरान करीम की तिलावत भी हो, तिलावत के साथ कुछ वक्त आदमी कम से कम इस काम के लिए सब करे कि उसके तर्जमा तफसील मालूम करे, क्या पैगाम दिया जा रहा है, और फिर उसके अहकाम पर अमल, के उसने जो कुछ तालीमात दी हैं उनके ऊपर अमल करें। तो हजरत फरमाते हैं कि सबसे एक बहुत बड़ा सबब जो है मुसलमानों के ज़वाल और निताद का, वो कुरान करीम को छोड़ देना। दूसरा सबब हजरत ने फरमाया कि है मुसलमानों के दरमियान तफरका, तफरका यानी छोटी छोटी बातों पर लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, लोगों के फिरके बने हुए हैं, फिरकावारियत का एक बाजार गर्म है, हर एक ये समझता है कि मैं सही हूं और दूसरे गलत हैं, हर लिहाज से गलत है, और गलत है तो न मैं उनके साथ बैठ सकता हूं, न उनसे बात कर सकता हूं, न उनके साथ में मेलजोल रख सकता हूं। मसलक के इख्तलाफ हैं, मसलक का जो इख्तलाफ होता है वो भी एक हद है उसकी कि भाई इस हद तक हमारा, लेकिन हमने सारी अपनी सारा जोर और सारी ताकतें लगाई हुई हैं इस बात पर कि दूसरे के मसलक को बातिल करार दिया जाए, और कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि उम्मत के मुश्तरक मसाइल जो है, सारी उम्मत जिनका सामना कर रही है, कुफ्र इल्हाद का तूफान है जो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, मुसलमान जहां जहां आबाद हैं वहां ऐसी जहालत के शिकार हैं, और ان کے اوپر غیر اسلامی قوتیں ان کے اوپر مسلط ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ آپس میں بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ فرقہ بندی, یہ فرقہ واریت, یہ گروہ بندی. اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے, پہلے تو یوں تو ہوتا تھا مسلک کا انقلاب ہوتا تھا, اب مسلک کے اندر تفریق در تفریق در تفریق. یہ ایک جماعت ہے, وہ دوسری جماعت ہے, دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں, لیکن وہ دونوں کے درمیان مل بیٹھنے کا راستہ نہیں ہے. یہ اس کو برا کہتا ہے, وہ اس کو برا کہتا ہے. تفرقہ, اس تفرقے سے دشمن نے ہمارا فائدہ ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا, اور اس کے نتیجے میں مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہوئے. جب بھی مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ پھیلا ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن نے اٹھایا. دشمن نے کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی, میدان جنگ میں کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دی. اگر شکست دی ہے تو تفرقہ پیدا کر کے, خود ہمارے درمیان غدار پیدا کر کے, بے وفا لوگ پیدا کر کے, اور تقسیم کر کے. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا, خلافت عثمانیہ پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ بڑی دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی, وہاں یہ پیدا کر دیا کہ تم عرب ہو, تمہیں ترکوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, تم ترک ہو, تمہیں عربی, تم نے عربی زبان کیوں اختیار کر رکھی ہے, اس طرح کر کے پارا پارا کر دیا. تو اس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میری اپنی طاقت سے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تفرقہ کم سے کم ہو, ختم ہو. حضرت نے اپنی باقی زندگی میں کوششیں بھی یہی کی اس کی, لیکن بہرحال وہ آخری عمر تھی, تشریف لے گئے دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے کفر و اسلام کا, وہاں کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا ایمان اور کفر کے مسائل پر نہیں ہو سکتا. اب قادیانی ہیں یا منکرین حدیث ہیں, ان کے ساتھ سمجھوتا, نظریاتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. البتہ دعوت ان کو دی جائے گی, دعوت دی جائے گی پیغمبرانہ طریقے کا. پیغمبر گالیاں نہیں دیتے, گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے. پیغمبر ہمیشہ محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں ان کو بھی دعوت دینے میں پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر عمل کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے کرو, گالیاں دینے سے نہیں, ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں, بلکہ شفقت کے ساتھ. جو آدمی کفر میں مبتلا ہے وہ ترس کھانے کے لائق, وہ غصہ کرنے کے نہیں بلکہ ترس کھانے کے لائق کہ یہ بیچارہ اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اس جہنم میں جائے گا. تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف, ایک ہوتا ہے کفر و اسلام کا نہیں لیکن حق کو باطل کا اختلاف, یعنی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی لیکن کوئی بات اس نے باطل کہی ہے, تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہے, اس کا بھی دلائل سے اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر بھی تشدد یا اس کا کوئی راستہ نہیں. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مسلک کا اختلاف, شافعی مالکی حنفی, یہ مسلک کے اختلاف ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے, لہذا ان کے اوپر نقیر کرنا بھی جائز نہیں. ان کے اوپر نقیر, کوئی آدمی شافعی مسلک کے اوپر نقیر کرے, بھئی تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز کے اندر, یہ آمین بالجہر کیوں کہتے ہو, اس کے اوپر نقیر کرنا جائز نہیں, کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں, ان کے اندر کوئی جانب باطل نہیں ہے، دونوں طریقے حق ہیں، اس لیے وہاں پر وہ اس طرح مسئلہ کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات، جہاں بدعات ہیں تو ان کے اندر بھی اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو تنقید کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا بن جانا کہ مشترک مسائل میں بھی ہم ان کے ساتھ نہ رکھ سکیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ تفرقہ سازی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت والا کا یہ نصیحت اتنی ضروری نصیحت ہے کہ اس کو لوح قلب پر لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زوال کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور ایک آپس میں تفرقہ اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں، دل میں اتاریں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تھوڑا جو لوگ باقاعدہ عالم نہیں بن رہے تو وہ بھی کم از کم اپنے دن کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے۔ علماء کرام نے آسان ترین زبانوں کے اندر بھی کوئی کثر نہیں چھوڑی ہے، ترجمہ تفسیر، تفاسیر کا ایک ڈھیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لکھوایا، آسان بھی ہیں، مشکل بھی، دقیق بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، لیکن کوئی ان کو ان سے فائدہ تو اٹھائے۔ اس کی اگر کم از کم روز آنا تھوڑا سا 15 منٹ نکال لے کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت، کہ وہ 15 منٹ میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو وہ تفسیر کے ساتھ چند یعنی 15 منٹ بھی نکال لے آدمی تو انشاءاللہ یہ بہتر، اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ جو قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک ہمارے اوپر چھوڑنے کا وبال ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگا۔ تو ایک تو یہ میں مالٹا کے سفر کی بات کر رہا تھا اور اس سے جو کچھ سبق مل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سفر اس کے بعد ہمارا ہوا وہ قبرص، ایک جزیرہ ہے، یہ ہے یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے، اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا، اور وہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت گورنر کے وہاں کے حاکم ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس زمانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا، کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں کشتی کہیں بھی پہنچا دیتی تھی، پھر اس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو پیدا ایجاد نہیں ہوئے تھے، لہٰذا سب سمندر میں غرق ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہے، تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے کی سے منع کرتے تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے، جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ اصل میں صورت حال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ سارے طرف بکھری ہوئی تھی اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے تجربہ کار تھے اور بڑے جیدار تھے، انہوں نے عثمان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرص کے اوپر کہ وہ فتح کریں, کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں کامل رہا لیکن پھر اجازت دی. اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی. حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابیہ ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضائی رشتہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام کے گھر جاتے, حضرت عبادہ بن ثابت ان کے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر جاتے اور جا کر کچھ آرام بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیونکہ حضور کی رضائی رشتہ داری تھی تو محرم تھی حضور کی, تو وہ کبھی کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سر اقدس پر مالش بھی کر دیا کرتی تھی. تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سو گئے. تھوڑی دیر بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا, ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے, ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں, میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے, یعنی اتنے آرام سے, اتنے سکون سے, اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی, ان میں سے تم بھی ہو جو سمندر پر تبر کر کے جہاد کریں گے. یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے لیے. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں, تم پہلے والوں میں شامل ہو, دوسرے والے میں نہیں. تو اس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لیے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول لوگ ہوں. تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر قبرص کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے ذریعے. تو حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی, حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی شامل تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور ان حضرات نے جا کر قبرص کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرص کے اوپر فتح حاصل کی. یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی کیونکہ قبرص جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیر قیادت. वहां गए, फतह हुई, लेकिन हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह तआला अन्हा या तो वापसी के वक्त या दाखिले के वक्त, दोनों किस्म की रिवायतें मिलती हैं, वो अपने अपने सवारी पर सवार थी, उस सवारी ने उनको गिरा दिया और उसमें उनकी गर्दन टूट गई और उनके वहीं पर वफात हुई। तो उनका मजार भी आज भी मौजूद है कुब्रस में, हज़रत उम्मे हराम हो गया। नीज छह साहबा इकराम की मजीद बहुत खबरें मशहूर हैं, अल्लाह ताला भी बेहतर जानते हैं, लेकिन वहां छह साहबा इकराम वो शहीद हुए होंगे उस जंग में, तो उनकी खबरें भी मौजूद हैं। वो उनके वहां जाकर कुछ अजीब सी कैफियत होती है कि साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन किस तरह इतनी दूर से चलकर आए। उस वक्त तो ये फासले बहुत थे ना कि समंदर, वैसे एक तरफ बैरूत है दूसरी तरफ कुब्रस है, इस तरह आपस में दोनों आमने सामने हैं, लेकिन किस तरह कितने कुर्बानियों के साथ वहां पर जाकर कुब्रस को फतह किया। तो लेकिन उसमें एक अजीब बात है रिवायतों में कि इस काफिले में जो हजरत माविया ने भेजा था कुब्रस के ऊपर पेशकदमी के लिए, उसमें एक मशहूर सहाबी हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी शामिल। ये बड़े बुजुर्ग सहाबी हैं और बहुत ही अल्लाह तबारक वताला ने ऊंचा मकाम इनको अता फरमाया था। इनके बारे में रिवायत आती है कि जब कुब्रस फतह हो गया मुसलमानों के हाथों और दुश्मन सरनुगू हो गया, तो जब ये फतह की खबर आई, वो भी शामिल थे बारह शुरू में, तो रो पड़े, रोने लगे। लोगों ने पूछा कि हजरत ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह तबारक तआला ने फतह अता फरमाई है, अल्लाह तआला ने नुसरत अता फरमाई है, अल्लाह तआला ने हमें यहां पर इस्लाम का कलेमा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाई है, तो ये कोई रोने का मकाम तो नजर नहीं आ रहा कि आप क्यों रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, किस वजह से। तो हज़रत अबू दर्दा ने एक अजीब जुमला फरमाया, वो सुनाना था। उन्होंने फरमाया कि मैं सोच रहा हूं कि ये लोग जो कुब्रस के पहले हाकिम थे, ये बड़ी कुव्वत और शौकत के मालिक थे, इनकी कुव्वत और शौकत का दुनिया में डंका बज रहा था और इनको सारे वसाइल हासिल थे और दुनिया की मजबूत ताकत इनको समझा जाता था, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर कमर बांधी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से मुंह मोड़ा और कुफ्र इख्तियार किया और अल्लाह ताला के फिस्क व फुजूर में, किसने जिस बात को फिस्क व फुजूर कहा था उसमें मुब्तला हुए, तो अल्लाह ताला ने हमें उन पर मुसल्लत कर दिया, उनके सारी कुव्वत और शौकत खत्म हो गई, उनका उनकी हैबत जाती रही और उनके ऊपर हमें अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया कि हम अब इनके हाकिम हैं। तो मैं वो इस बात पर रहा हूं कि आज हमने फतह तो कर लिया, लेकिन कल हमारा यह हाल ना हो कि हमारे अंदर भी वही बात पैदा हो जाए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे, हमारे माशरे के अंदर अल्लाह ताला की माफियतों का रवाज हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम से हम मुंह फेर लें, तो मुझे खतरा है कि कहीं ये जो फतह नुसरत हमें हासिल हुई है ये कभी शिकस्त में तब्दील ना हो जाए। उस वक्त फतह के वक्त में हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात कह रहे, तो अब हम जाके देखते हैं तो वही बिल्कुल सूरत हाल हमारे सामने है कि अब वो मुसलमानों के हाथों से निकल चुका है। बड़ी हद तक आपने शायद सुना होगा, मुद्दतों से यूनान और तुर्की के दरमियान जंग चलती रही। यूनानी कहते थे हम हैं, हम इसके ऊपर हुकूमत करेंगे, तुर्की हुकूमत कहती थी हम इस पर हुकूमत करेंगे, یہاں تک کہ اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور اس نے قبرص کے جزیروں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکوں کے پاس ہے. اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے کہ یونانی جو ہیں وہ بیشتر عیسائی ہیں یا لادین دہریے ہیں، ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت ہے. وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے، باوجود ان کے کافر ہونے کے، اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوا خانہ نہیں بن سکتا. اور یہ اسرائیل میں بھی یہودیوں کی حکومت، جہاں حکومت ہے تو وہاں کوئی جوا خانہ جس کو کیسینو کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا، یہ قانون کیا ہے. اور جو ترکی حصہ ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں، وہاں کیسینو کھلے ہوئے ہیں، جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سیاحت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ان جوا خانے کے اندر وہ جوا کھیل سکیں. تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اب بتاؤ کہ پٹائی ہو تو نہ ہو تو کیا ہو، کہ کافر جو ہے وہ اس گناہ سے بچا ہوا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، قانوناً منع کرتا ہے، اور مسلمان اسی جزیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جاری ہے. تو وہ جو حضرت مدتہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا ہے. اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے یونانی حصے میں بھی اور ترکی حصے میں بھی، مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ، اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی طرف، لیکن نسلوں کو بچانا مشکل ہو، نسلوں کو بچانا مشکل. جو پرانے زمانے کے مسلمان چلے آتے ہیں وہ تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، مسجدیں ان سے بنی ہوئی ہیں، لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نئی نسل وہ اسلام سے کو بس نام کی مسلمان رہ گئی ہے، اللہ بچائے، اور باقی سب کی سب باتوں میں وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہی ہے. اور یہ حال تقریباً سارے مغربی ملکوں کا ہے. انگلینڈ میں کچھ بہتری ہے الحمدللہ کہ مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، دین کا تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے. اس کے باوجود 80% مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو یا مرتد ہو چکے یا مرتد ہونے والے، الحمد للہ ان کے اعمال، ان کے سب غیر مسلموں کے اعمال. اکثر مغربی ملکوں میں یہی حال ہے. یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ کاش ہمیں امریکہ میں نوکری مل جائے، اور یا کاش ہمیں انگلینڈ میں ہماری نیشنلٹی ہو جائے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے لیے تب و دو کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں گرین کارڈ آ گیا وہ جیسے اس کو جنت مل گئی، اور جس کے ہاتھ میں وہاں کی نیشنلٹی آ گئی وہ انگلینڈ کی یا امریکہ کی، تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجھے اعزاز مل گیا. یہ وہاں حالت یہ ہے. اس وقت تو تم شوق شوق میں چلے جاؤ گے اور جا کر تمہیں ہو سکتا ہے نوکری بھی اچھی مل جائے، ہو سکتا ہے تمہارے پیسوں میں بھی اضافہ ہو جائے، لیکن جو بچے تمہارے پیدا ہوں گے وہ بچے جو ہیں ان کی عبادت کون کرے گا، کس طرح کرے گا اس کی عبادت؟ وہ جو ہے یعنی اب جب بھی میں جاتا ہوں جہاں اچھے مناظر نظر آتے ہیں الحمدللہ دین کے، لیکن وہیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے مرتد ہو گئے دین سے نکل گئے، بالکل دین کو چھوڑ دیا اسلام. تو وہاں جا کر اگر اس کو جو لوگ اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے، ہمیں نیشنلٹی مل جائے، تو وہ اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو کسی طرح چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اور اللہ کے بندے رہتے بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن مجموعی بات کہہ رہا ہوں، مجموعی طور پر جو ہے نسلوں کا تحفظ بہت مشکل ہو. उसको इनाम समझना, उसको मंजिले मकसूद समझना, ये बहुत ही यानी अजीब बात है कि इंसान अपने दीन की कुर्बानी देकर दुनिया हासिल करे अपने अपने नस्लों को। तो इसलिए मैं ये अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ये बात है, ये अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ अता फरमाए, ये बड़ी माना खेज बात थी जो ऐन उस वक्त फरमाई थी जब कुब्रुस पता हो रहा था। तो इस वास्ते भाई जो सबक मिल रहे हैं इससे, वो एक तो ये कि कुरान करीम को अपनाया जाए, उसकी तिलावत को, उसके फहम को, उस पर अमल को, खुद भी और अपने औलाद के लिए। और दूसरा ये कि जो अल्लाह ताला ने मौके हमें अता फरमा रखे हैं दीन का इल्म सीखने के लिए, दीनी मालूमात हासिल करने के लिए, जो अच्छी सोहबत अल्लाह ताला ने अता फरमा रखी है, जहां पर अगर कोई शख्स दीन के लिए अच्छी सोहबत चाहे तो उसको कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी सोहबतें उसको मैसर आ सकती है, वहां नहीं आती, वहां मुश्किल से मिलती है। तो उस सोहबत को इख्तियार करें, वहां पर आना जाना रखे, अपना मेलजोल ऐसे लोगों के साथ रखे कि जो दीन को, दीन का एहतराम और दीन की इज्जत और उसकी मोहब्बत उनके दिलों में हो। तो और ये कि इस चक्कर में पड़े रहना कि भाई हम यहां से छोड़ के चले जाएं किसी मगरबी मुल्क के अंदर, वहां जाकर हम ठीक है पैसे कुछ ज्यादा मिल जाते हैं वहां पर जाकर, बात तो मैंने देखा है कि ठोकरे ही खाते फिरते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, कहीं होटलों के वेटर बन जाते हैं, कहीं जो है बर्तन साफ करने के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन कोई इज्जत और सब कुछ करने के बाद ग्रीन कार्ड ले लो या नेशनलिटी हासिल कर लो, रहोगे वही थर्ड रेट, तो तुम्हारी वो इज्जत नहीं हो सकती जो वहां के असल बाशिंदों की है। तो जो लोग चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और हम वहां कोशिश करते हैं कि भाई वहां पर ऐसे हलके कायम हों, ऐसे बयानात हों, ऐसी मजलिसें हों कि वो लोगों के दीन की इबादत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात का भी काम हर जगह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह से बड़ा फायदा पहुंच रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कोई आदमी यहां से जाने के लिए कोशिश करे और जाने की ये समझे कि मुझे वहां जाकर कोई जन्नत मिल जाएगी, तो ये इंतहाई बेगैरती की बात है और उसको अपने नस्लों को खराब करने वाली बात है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये चंद सबक हैं जो पिछले सफर के अंदर अल्लाह ताला ने अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से इन सबकों को जहन नशीन करने और उसके ऊपर मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाल्लाह मैंने सिलसिला शुरू किया था मुनाजात मकबूल का, दुआओं का, तो इंशाल्लाह वाइंदा अल्लाह ने चाहा उसी को फिर दोबारा जारी करेंगे। अल्लाह ताला उसकी उसका भी नफा हम सबको पहुंचाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अरहमर राहिमीन अपने फ़ज़्ल व करम से रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को, छोटे बड़े, अगले पिछले, हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल व अखलाक की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने दीन के सही समझ अता फरमा, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, उस पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह हर तरह के शर से और फितने से हमारी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह कुफ्र से, शिर्क से, मासियतों से, गुनाहों से, ऐ अल्लाह हमारी, हमारे मुतअल्लिकीन अहबाब सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, हमारे तमाम मसाइल को आफियत के साथ हल फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। या अल्लाह मुश्किलात का एक समंदर है जो इस वक्त जिसके अंदर मुसलमान पाकिस्तान मुब्तला है। ऐ अल्लाह अपने रहमत से इसके मसाइल को हल फरमा दे, इसको सही रास्ते पर डाल दीजिए, इसको सही माना में इस्लामी फलाही मुमलकत बनने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की फरमाइश की है अपने रहमत से उन सबके दिली मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम हाजरीन और हाजरात को उनके तमाम जायज मकासद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह के शर से, फितने से हमारी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.